جمعہ کی نماز وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جمعہ کا ابتدائی وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اختلاف اس میں ہے. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا میں اپنے چچا کی یہ روایت لائے ہیں اور سب نے استدلال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت اس میں شامل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ ہم امیر المومنین کے زمانے میں جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی چٹائی پر سایہ آتا تھا اور اس چٹائی کو دیکھ کے ہم پھر جمعے کے لیے, اور جب چٹائی پہ سایہ آتا تھا تو مؤذن آزان دیتا تھا اور تھوڑا سا سایہ آتا تھا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہم نے دیکھا آزان کے بعد وہ تشریف لاتے تھے اور ہم جمعہ پڑھتے تھے, اور جمعہ پڑھ کے جب لوگ باہر نکلتے تھے تو سایہ ملتا نہیں تھا کہ وہ سر چھپا سکے. ایک جگہ ان کا بیان یہ ہے کہ سایہ بھی نیچے آیا ہی نہیں ہوتا تھا, تو مطلب یہ ہے کہ مختصر سا سایہ ہوتا تھا یا بالکل نہیں آیا ہوا ہوتا تھا, وہ ایک ہی وقت ہے کہ دن آدھا ڈھل جاتا تھا. لوگ اس زمانے میں سائے ہی سے کام کرتے تھے, سائے ہی سے پیمائش ہوتی تھی کہ کتنا سایہ, حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک بھی گھڑیاں جو ہوتی تھیں وہ سائے میں بنتی تھیں. یہ وزیر خان مسجد جو ہمارے یہاں ہے اس میں بھی ایک پتھر لگا ہوا تھا بہت بڑا, اور وہ دھوپ پہ لگا ہوتا تھا اور دھوپ پڑتی تھی اس پہ, تو سایہ جب وہاں پہنچتا تھا تو مسجد وزیر خان میں نماز قائم ہو جاتی تھی زہر کی, پھر سایہ پہنچتا تو عصر کی, مغرب تو سب جانتے تھے, اسی طرح عشاء بھی سب جانتے تھے, فجر بھی. تو بہت بڑے بڑے پتھر لگے ہوتے تھے. اب بھی گولکنڈہ ہم گئے وہاں بھی پتھر دیکھا, حیدرآباد گئے مسجد میں مکہ میں وہاں بھی پتھر لگا ہوا دیکھا. پرانے زمانے میں نمازوں کے اوقات سائے پر اس طرح سے چلایا کرتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے, مالکی فقہا میں اکا دکا کو چھوڑ کے باقی سب اس بات کے قائل ہیں کہ جمعے کی نماز, پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ ہمیشہ زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. امام شافعی رحمت اللہ بھی اس بات کی قائل ہیں. اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں لکھی ہیں, واٹس ایپ پہ بھی جہاں یہ سوال آیا ہے, ایک تو یہ کہ دیگر ائمہ کیا مسلک کیا, اور دوسرے یہ لکھا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور وہ آپ کی نماز بقول آپ کے زوال سے کچھ پہلے ہوتی ہے. تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو یہی مسلک راجع ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جمعہ پہلے پڑھ لیا جائے زوال سے. حنفی تو خیر قطعاً ہی قائل نہیں ہے. حنفیت میں جتنی نماز پہ سختی اور جتنے نماز کے مسائل باریکی سے وہ جاتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا. اسی لیے ائمہ اربعہ میں حنفی سرے سے اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ دو نمازوں میں ایک وقت کو جمع کر لیا جائے, یعنی ظہر کے وقت بھی اثر پڑھ لی جائے. شافعی, مالکی, حنبلی یہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے باہر تو ظہر کی نماز امام نے ڈیڑھ بجے پڑھائی, اس کے بعد اسے چاہیے کہ اقامت کہے اور اثر کی نماز بھی پڑھا دے, اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھائی. اور شدید طوفان ہے, بارش ہے, سردی ہے, کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے, تو مغرب کی نماز پڑھاتے ہی اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھا دے. یہ سارے ائمہ اس کے قائل ہیں. سفر میں بھی قائل ہیں کہ سفر ہے تو کرو. حنفی فقہا صرف اکیلے ہی ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں, اور وہ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ وہ دلیل لاتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ جس شخص نے دو نمازوں کو جمع کیا بغیر وقت کو دیکھے ہوئے, فقد اتا باب القبائر, تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا. چونکہ حنفیوں میں تمسک اور تتبع اور پیروی زیادہ یہ تین کی ہے, سیدنا علی, عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, تو اس لیے حنفیوں کے ہاں تو سوال ہی نہیں, ورق ہی پھاڑ دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جائے. شافیوں کا بھی یہی مسلک ہے, وہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد. امام شافی رحمۃ اللہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. اور پھر یہ ائمہ لاتے ہیں کہ زوال کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. حدیث کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عمر بھر کام آنے کی بات ہے. فقط حدیث کو پڑھ لینا کہ حدیث میں یہ آیا ہے اس پہ عمل نہیں ہو جایا کرتا. جو آدمی ایسے کرتا ہے وہ ضرور گمراہی میں جا کر پڑے گا، آج نہیں تو کل وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے احادیث ان کو بغیر کسی شرح اور استاد کے پڑھنا آدمی کو گمراہ کر دیتی. یہ صحیح بخاری پڑھ لیں اور صحیح مسلم پڑھ لیں، یہ گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے. ان احادیث کو پڑھے، اساتذہ کی مدد سے ان احادیث کو پڑھے. اب ان کی شروع کی مدد سے یہ ہے، اب کوئی کہے کہ حدیث شریف سے انکار نہیں ہے لیکن بغیر استاد کے پڑھنا. مثلا ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے. یہ فرمایا ہے، محدثین نے اس کے ثبوت بھی دیے ہیں، کچھ نے انکار کیا ہے. اب جو اس حدیث کو پڑھ لے گا وہ تو یہی کہے گا کہ چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید تک یہ دو مہینے 10 دن جو ہے نا اس میں تو نکاح کی چھٹی ہے، باقی اس کے بعد یا اس سے پہلے ہونا چاہیے. صاف آیا ہے حدیث میں کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب استاد جب پڑھائے گا تو بتائے گا، وہ کہے گا بھیا سردی کے دن تھے، بہت چھوٹے دن تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید پڑھائی مدینہ منورہ میں، اور عید کے بعد جمعے کی نماز کا وقت بس تھوڑا سا ہی قریب ہی تھا، تو جمعے کی نماز بھی تجھے گویا عید فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا دو عیدوں کے درمیان کوئی نکاح نہیں، یعنی صبح بھی اب عید پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی جمعہ پھر پڑھانا ہے، تم درمیان میں نکاح کو لے آئے ہو، ایسے نکاح نہیں. اصل حدیث کا مطلب یہ ہے، اب کوئی آدمی اس سے یہ مطلب نکالے کہ شوال سے لے کے اور ذی الحج 10 تک نکاح ہی نہیں ہوگا، تمہارا ہو گیا تو باطل ہو گیا تو پھر کدھر جائے گا، وہ تو حدیث دکھائے گا نا. اس لیے حدیث کو ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عمل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. رہ گئے حنبلی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سے پوچھا گیا جمعے کی نماز کا وقت، عمومی اصل حقیقت بس اتنی ہے کہ جوں ہی زوال کی آزان ہو امام کو چاہیے کہ سنتیں پڑھے اور لوگوں کو اتنا وقت دے دے جتنے وقت میں وہ وضو یا غسل کر کے آئیں. 20 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، نہا دھو کے کپڑے پہن کے آئے گا، 4 رکعتیں 20 منٹ لگ جائیں گے، بس یہ 20-25 منٹ جتنا بھی ہے نا یہ وقفہ ہے. اصل سنت یہی ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھا دینی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت بھی تھی ان سے بہت، وہ جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خطبے سے ہی، خطبہ پڑھتے پڑھتے رک کے ان پر نکیر کی اور فرمایا عثمان یہ وقت ہے جمعہ پڑھنے کا، یہ وقت ہے آنے کا تمہارے، وہ چپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا میں حضرت وضو کر لوں، تو دوسری بات پڑی اوپر سے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غسل کر کے جمعے کے لیے آیا اور تم عثمان صرف وضو کرتے ہو. چپ ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہی رہا، جوں ہی زوال ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ زوال ہوتا تھا آتے تھے اور 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور بس اس کے بعد خطبہ دیتے تھے اور نماز پڑھا دیتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا تھا جمعے کے دن کہ ہم ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، مل جاتے تھے کھانا، جیسے دعوت جیسے یہ چیز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے، پھر اثر پڑھتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہے جنہوں نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمعہ پڑھایا تھا جمعے کے دن، اور انہوں نے بس یہ انتظار کیا کہ اشراق کا وقت آ جائے اور اشراق کے وقت انہوں نے جمعہ پڑھا دیا، اور جمعے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے شفقت کی وجہ سے پڑھایا ہے کہ گرمی آج بہت زیادہ ہے، تو تم لوگ کہاں اب گرمی میں جمعہ پڑھنے آؤ گے، تو جمعہ پڑھ لیتے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام مالک رحمت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لی ہے. اس روایت میں امام نووی نے شرح مہذب میں رحمہ اللہ یہ لکھا ہے مجموعی طور پہ کہ جتنی بھی روایات جمعے میں کے دن زوال سے پہلے نماز پڑھنے کی ہیں ہم اس کی تاویل کریں گے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. امام نووی نے اس کا جواب دیا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز زوال سے پہلے امام پڑھا دے تو یہ جائز ہے. اس وجہ سے حنبلی اب بھی پڑھتے ہیں زوال سے پہلے جمعے کی نماز. چنانچہ سعودیہ میں جو 40 مفتی ہیں قدیم سے چلے آتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے، ان کے فتاوا ابھی چھپ کے آئے ہیں. ہم کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہے تھے تو اس میں فرانس سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فرانس کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مجبوراً جمعہ وقت سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا جمعے کی نماز مت چھوڑیے، اگر کوئی اور جگہ نہیں ملتی ایسی تو جمعے کی نماز آپ زوال سے پہلے پڑھ لیں. یہ ان کا فتویٰ ہے. کہ آپ نے امریکہ سے پوچھا ہے یہی بات ہے، لیکن اس میں اتنی سستی نہیں کرنی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے. ممکن ہے کچھ فاصلے پہ جہاں جمعے کی نماز زوال کے بعد ہو رہی ہے وہاں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جمعے کے دن چھٹی ہو سکتی ہے تو چھٹی لے لینی چاہیے نماز کے لیے. اللہ کی عبادت ان سب چیزوں سے زیادہ فوقیت رکھتی. اب آیا دوسرا سوال جو اس پہ بھی بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ بھی اور اس میں بھی ہے. زوال کے وقت سجدہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تصور غالباً اور کہیں نہیں ہے جہاں تک ہمیں علم ہے. یہ صرف حنفیوں کے ہاں تصور ہے. حنفی فقہ بنیادی طور پر اگر آتی عراق سے تو اس کی شیپ اہل حدیث سے ملتی جلتی ہوتی. حنفی فقہ عراق کی بجائے آئی ہے سمرقند، بخارا، یہ سٹیٹس جو ہیں ماورا النہر سے. اس لیے ماورا النہر سے جو ہماری فقہ آئی ہے اس میں عقل کا غلبہ ہے، باقی دیگر ائمہ کے ہاں روایت کا غلبہ ہے. حدیث میں آ گیا ہے لہذا اس پہ فتویٰ ہو گیا. حنفی وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، ذرا ٹھہرو تو صحیح، عقل کو بھی کام لو، اس حدیث پہ آج عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مثلا صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جوتے پہن کے آیا کرو، یہودی بار اتار دیتے ہیں، خبردار یہودیوں جیسے نہ ہو، مسجد میں ہمیشہ نماز کے لیے جوتے پہن کے آؤ. آپ دیکھتے نہیں، اب بھی چلے جائیں آپ عمرے پہ یا حج پہ، یہ جو عرب ہوتے ہیں بلا تکلف بیت اللہ کے اندر بھی جوتوں سے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، پھر ایک جگہ جا کر اتار دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو طواف میں جوتے پہنتے ہیں، وہ بالکل مسئلہ الگ ہے، وہ تو جائز ہے کیونکہ پاؤں کی حفاظت کے لیے بیماری کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ مین گیٹ سے اب جب داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو جوتے اتار دیتے ہیں، وہ جوتے پہن کے آگے بھی چلے جاتے ہیں. یہی حدیث ہے جو صحیح آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ حدیث تینوں ائمہ کے ہاں آئی، انہوں نے کہا جوتے پہن کے مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں. جب حنفیوں کے آئے تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، صبر کرو، یہ دیکھو عرف کیا کہتا ہے. ہر معاشرے کا عرف الگ ہے. ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے یہ ادب اور احترام کی ایک چیز بن گئی ہے کہ کوئی بھی اپنی عبادت گاہ میں جوتے داخل نہیں کرے گا. سکھوں کے ہاں بھی یہ روایت ہے، ہمارے ہندوؤں کے ہاں بھی یہ روایت ہے، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے. اس لیے سکھ اور ہندو حتیٰ کہ اب تو یہ ماڈرنزم کو چھوڑ دیں تو باقی وہ باورچی خانے میں بھی کبھی جوتے لے کے نہیں جاتے. گندم کی بوریاں ایک مرتبہ ریل میں لدی ہوئی تھی تو مسلمان تھے کچھ نماز پڑھ کے ان گندم کی بوریوں پہ بیٹھ گئے. ہم نے دیکھا سکھ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، توبہ کرتے تھے، کہتے تھے رزق پہ بیٹھے توبہ توبہ، یہ کیا دین. انہوں نے اسے بے ادبی تصور کیا. حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں اور ساری زندگی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کھانا پائنتی کی طرف رکھا اور میں نے کھایا ہو، کھانے کو ہمیشہ سر کی طرف رکھ کے کھاتا ہوں. یہ کھانے کا ادب اور احترام. وہ ادب اور احترام سکھ توبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھو رزق پہ بیٹھے ہوئے. یہ سب کیا چیزیں, یہ عرف ہے آپ کے یہاں کا. حنفی فقہا نے کہا ہمارے عرف میں مسجد میں جوتے لے جانا بے ادبی ہے, اس عرف پہ عمل کرو, اس حدیث کے مطابق نہیں کرنا. عرف آپ کے یہاں کیا ہے؟ اگر فرض کر لیں کبھی تہذیب آئے, فرض کر لیں, اول تو اس ملک میں تہذیب آنی کب ہے؟ ہم حیران ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, کبھی سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑ جائیں تو ہم حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, اس ہاتھ سے چل رہے ہیں, اس ہاتھ سے چل رہے ہیں, پرواہ ہی کوئی نہیں, کوئی تہذیب ہی نہیں. حالانکہ تہذیب کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں جو ڈرائیونگ ہوتی ہے اسی ہاتھ سے سیڑھیوں پہ اترنا چڑھنا چاہیے. لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے ہمارے یہاں, لوگ کیوں نہیں لیفٹ ہینڈ کو یوز کرتے؟ لیفٹ ہینڈ سے چڑھیں اور لیفٹ ہینڈ سے واپس آئیں. ایسے بے ادب ہو گئے ہیں, طریقہ ہی نہیں پتا, سنا ہی کبھی نہیں ہوگا, کون سکھائے؟ اگر اس لیفٹ ہینڈ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ پہ چلا کرتے تھے, رائٹ ہینڈ کو ترجیح دیتے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس ملک میں قانون کو بدلوائیں, ووٹ کے ذریعے بدلے, کسی ذریعے سے بدلے, بدلے نا اسے, اصل جڑ اکھیڑے اس کی, اور ڈرائیونگ پھر رائٹ ہینڈ پہ آ جائے گی آپ کی. پھر یہ چیزیں تو ہوں گی جب تبدیلی آئے گی, اور اگر ایسی حکومت آئی جو تبدیلی کے دعوے دار ہے تو پھر تو تبدیلیاں آئیں گی نا. یہ بنیادی تبدیلی جب آ جائے گی رائٹ ہینڈ کی تو پھر سارا عرف بدل جائے گا. اس لیے قوانین کو بدلنا اور فقہ اتنی آسان نہیں ہو جاتی بھیا, بڑا سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا پڑتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے قوانین بنتے. حنفی فقہ کہاں سے آئی؟ حنفی فقہ آئی ہے خراسان, افغانستان, ان علاقوں سے. حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا, ماتریدی سمرقند کے تو باشندے تھے, وہاں ایک محلہ تھا ماترید, اس سے آئی ہے یہ ساری. اس لیے حنفیوں کے ہاں عقل کا بڑا غلبہ ہے. حنفی فقہا کتاب و سنت کو بھی دیکھتے ہیں اور عقل کو بھی دیکھتے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے. حنفی فقہا اصرار کرتے رہے, چھوڑو لمبی بات ہو جائے, حنفی فقہا کے ہاں سے یہ جو بات آئی ہے نا ادھر سے, سورج کا پھیلاؤ کب ہوتا ہے, بات جہاں سے شروع ہوتی ہے. باقی پوری امت میں غالباً یہ کوئی تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت جب ہو جائے اس وقت سجدہ نہ کرو, تین اوقات منع, ایک صبح کا, ایک سورج کے طلوع کا, غروب کا اور زوال کا, بس تین اوقات میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے. حنفی فقہا اس کو ذرا سے وسعت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سورج جب پھیلتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, اور یہ حنفیوں میں بھی خوارزم کے علماء کا فتویٰ ہے. خوارزم وہ تو ہر گلی ہر محلے میں فقیہ اور مفتی بیٹھا تھا, وہ تو خوارزم کا دور, خوارزم کی مسجد, خوارزم کے ائمہ رحمہ اللہ, بڑا مقام تھا امت کا. مغل ہندوستان میں بیٹھ کے بھی خوارزم کے ائمہ سے فتوی دریافت کرتے تھے, اتنا وسیع مقام تھا. خوارزم کے علماء کے حضرت مجدد رحمت اللہ سے بیعت ہوتے تھے. خوارزم کوئی چھوٹی سی چیز؟ خوارزم کے بادشاہ نے تغلق سے کہا کہ مجھے پناہ دے دیں. چنگیز خان کا جو حملہ ہوا تھا تو اس نے لکھا کہ مجھے پناہ دے دیں. تو تغلق یہ اٹک کے قریب کون سی جگہ ہے جہاں دریا ملتے ہیں؟ کنڈ. کنڈ یہاں آئے تھے وہ. تغلق نے بڑا اچھا جواب لکھا, اس نے کہا میری کشتی میں مزید مسافروں کی گنجائش نہیں. جنائی تھا نا, لیکن نہ کی بھی تو کس ٹنگ سے. خوارزم کے فقہا نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ سورج کی عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات میں منع کیا, غروب میں, طلوع میں, زوال میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ سورج کے جو پجاری ہیں ان سے پوچھو تم عبادت کب کرتے ہو. تو انہوں نے کہا جب سورج پھیل جاتا ہے, روشنی اس کی واضح ہو جاتی ہے تو وہ عبادت ہم کرتے ہیں, زوال سے تقریباً 50 منٹ پہلے. زوال کا جو وقت یہاں لکھا ہے اس سے 46 منٹ, 50 سمجھ لیں, 50 منٹ پہلے وہ عبادت شروع کرتے تھے. حنفی فقہا نے کہا کہ زوال سے یہ جو 50 منٹ پہلے ہیں نا, ان میں سجدہ کرنا منع ہے، ان میں عبادت کرنی منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہے، لہذا اس 50 منٹ میں سجدہ نہیں کیا جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. ابھی تفصیل میں ہم نہیں گئے، لیکن ذرا سی اور بات یہ ہے کہ سچ پوچھیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ زوال سے 50 منٹ پہلے رک جانا. شامی نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی چاشت فوت ہو جائے گی اور یہ ممنوع وقت اس کا شروع ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ تیمم کر کے چاشت پڑھ لے. اس لیے کہ حنفی فقہ نہیں مانتے اس 50 منٹ میں. صوفیہ کے یہاں جاؤ تو وہ کہتے ہیں دن رات میں اگر سونا ہے نا تو یہ 50 منٹ سونے کے ہیں، اس کے بعد اٹھو ظہر پڑھو اور ظہر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے سو جاؤ، باقی 24 گھنٹے میں اور کوئی سونے کا وقت نہیں ہوا کرتا. اور سچی بات یہ کہیں، یہ جو علم توقیت ہے، یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے نہیں تھا، اس لیے مفتی صاحب نے اس 50 منٹ کا کیا انکار. اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اسی اثر سے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے بھی انکار کر دیا، اور وہی چیز ہے جہاں تک عثمانی صاحب نے بھی اس کا انکار کیا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں فتوے میں یہاں پہنچ کے تسامو ہوا ہے. ایک مرتبہ یہ بحث ہمارے یہاں آئی تھی اور کئی ہفتے تک جاری رہی، اور جتنے بھی دیوبندی مکتبہ فکر کے مفتی حضرات تھے فون کر کے پوچھتے رہے کہ حضرت یہ 50 منٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ علم توقیت ہم لوگوں نے پڑھا نہیں. علم توقیت سب سے اچھا جن لوگوں نے پڑھا ہے عمر احمد خان صاحب اور ان کے خلفات، انہوں نے اوقات کو بہت گہری نظر سے پڑھا ہے، اور فتویٰ اسی پہ دینا چاہیے. اس لیے ہم ہمیشہ روکتے ہیں کہ طلوع کے وقت سجدہ نہیں کرنا، غروب کے وقت سجدہ نہیں کرنا، اور جو زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے نا اس سے 50 منٹ پہلے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. تلاوت کو بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر اس وقت میں سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، ناقص وقت میں پڑھایا تو ناقص وقت میں ادا کرو. یہ ہے وہ چیز اس کی تفصیل. تو زوال کے وقت سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، جمعے کے دن بھی جائز ہے. یہاں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ملتی ہے جمعے کے دن کے متعلق، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہوا.